الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے. پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد پروگرام پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا اعلان، وسیع پیمانے پر رد عمل. مزاحمتی محاذ کا اس فتح پر جشن. صہیونی حلقوں میں غم و غصہ اور تشویش. جنگ بندی معاہدہ فلسطینی عوام اور ان کی مزاحمت کی فتح ہے. فلسطینی عوام کے صبر و استقامت اور مزاحمت سے صہیونی حکومت پسپائی پر مجبور ہوئی. رہبر انقلاب اسلامی کا بیان. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا دورہ تاجکستان. دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 23 معاہدوں پر دستخط. ہندوستان خلا میں ڈاکنگ کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا. وزیراعظم نریندر مودی کی اس کامیابی پر مبارکباد. کامیابی کو قومی خلائی مہم کے لیے اہم قرار دیا. اور پاکستان کی اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے حوالے کر دیا. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، جس پر وسیع رد عمل سامنے آ رہا ہے. اور جہاں مزاحمتی محاذ اس فتح پر جشن منا رہا ہے، وہیں صہیونی حلقوں میں غم و غصہ اور تشویش کی خبریں ہیں. قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے بدھ کی رات ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ فلسطینی اور اسرائیلی فریقوں نے غزہ پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ معاہدے پر عمل درآمد اتوار 19 جنوری سے شروع ہوگا، اور معاہدے کے مطابق تحریک حماس فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 33 قیدیوں کو رہا کرے گی. قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد دوسرے اور تیسرے مرحلے کی تفصیلات کا تعین کیا جائے گا، اور قطر، مصر اور امریکہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے. قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ اس معاہدے کا پہلا مرحلہ 42 دن تک جاری رہے گا، اور اس میں جنگ بندی، غزہ پٹی کی سرحدوں سے اسرائیلی افواج کا انخلا، قیدیوں اور مقتولین کی لاشوں کا تبادلہ، پناہ گزینوں کی واپسی اور بیماروں اور زخمیوں کو علاج کے لیے بیرون ملک منتقلی جیسے معاملات شامل ہوں گے. حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ اور لڑائی کا خاتمہ فلسطینی عوام، مزاحمتی قوتوں، امت اسلامیہ اور دنیا بھر کے آزاد منش انسانوں کی کامیابی ہے. بیان میں جنگ بندی کو آزادی اور وطن واپسی کے لیے جاری جد و جہد میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا ہے. غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد پورے علاقے، خاص طور سے فلسطین، یمن، شام اور عراق میں عوام نے سڑکوں پر نکل کر خوشیاں منائیں، جبکہ صہیونی حلقوں میں اس معاہدے پر غم و غصہ پایا جاتا ہے. اسرائیلی انتہا پسند رہنماؤں اور کارکنوں نے صہیونی حکومت اور فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے حماس کے سامنے شکست کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ادھر اسرائیل حیوم اخبار کے رپورٹر ایریل کہانا نے کہا ہے کہ نیتن یاہو ایک سال اور تقریباً 4 مہینے کی جنگ کے بعد حماس کو شکست دینے میں ناکام رہے ہیں۔ دریاسنا جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غزہ پٹی کے خلاف صہیونی فوج کی وحشیانہ جارحیت جاری ہے اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات مغربی کنارے کے علاقے جنین میں واقع فلسطینی پناہ گزین کیمپ اور غزہ میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 25 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے اسے فلسطینی عوام اور ان کی مزاحمت کی فتح قرار دیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی آفیشیل ویب سائٹ khamenei.ir کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مختلف زبانوں میں رہبر انقلاب کا ایک بیان شائع کیا گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے سلسلے میں اپنے اس بیان میں فرمایا ہے کہ عوام کے صبر و استقامت اور فلسطینیوں کی مزاحمت نے صہیونی حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ غزہ کے عوام کے صبر اور فلسطینی مزاحمت کی ثابت قدمی نے صہیونی حکومت کو پسپائی پر مجبور کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بیان میں مزید آیا ہے کہ مورخین کتابوں میں لکھیں گے کہ ایک دن صہیونی مافیا نے انتہائی گھناونے جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے ہزاروں عورتوں اور بچوں کو قتل کیا اور آخر کار انہیں شکست ہوئی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے فوری طور پر معاہدے پر مکمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو امید ہے کہ موجودہ معاہدہ ایک مستقل جنگ بندی کے معاہدے اور فلسطینیوں کے لیے امداد میں اضافے کا باعث بنے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی نے زور دے کر کہا کہ غاصب اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے طاقت کے اندھا دھند استعمال کی وجہ سے غیر معمولی طور پر جانی و مالی نقصان اور لاکھوں بے گناہ فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی توسیع پسندی سے پورے علاقے میں عدم استحکام پھیل گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر دورے تاجکستان کے دوران دونوں ملکوں نے تعاون کے 23 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ جمعرات کو تاجکستان کے ایوان صدارت میں ان معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدے سیاسی، معاشی، ثقافتی، سماجی، تعلیمی، ٹرانسپورٹ، کسٹمز اور تجارت جیسے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے صدور کی موجودگی میں ان معاہدوں پر دستخط ہوئے اور تقریب کے آغاز میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ان کے تاجک ہم منصب امام علی رحمان نے مشترکہ اعلان پر دستخط کیے۔ صدر مملکت مسعود پزشکیان بدھ کی رات ایک اعلی وفد کے ہمراہ تاجکستان پہنچے ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی، وزیر پیٹرولیم محسن پاک نژاد، وزیر اقتصادیات عبد الناصر ہمتی، وزیر زراعت غلام رضا نوری، نائب صدر اور ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی، وزیر توانائی عباس علی آبادی، سڑک اور شہری ترقی کی وزیر فرزانہ صادق اور مرکزی بینک کے گورنر محمد رضا فرزین تاجکستان اور روس کے دورے میں صدر پزشکیان کے ہمراہ ہیں۔ صدر ایران کے دورے تاجکستان کے موقع پر دونوں ملکوں کے شعرا و ادبا کی شرکت سے ادبی نشست کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ صدر ایران تاجکستان میں زبان و ادب فارسی تحقیقاتی مرکز کا افتتاح بھی کریں گے۔ تاجکستان کے دورے کے بعد صدر ایران روس کا اہم دورہ کریں گے، جہاں ایران اور روس کے درمیان تعاون کے جامع معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان خلا میں ڈاکنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق قومی خلائی مرکز انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو نے خلا میں ڈاکنگ کا اپنا تاریخی مشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا، جس پر ہندوستان، امریکہ، روس اور چین کے بعد خلا میں ڈاکنگ کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا۔ اسرو نے اسپیس ڈاکنگ ایکسرسائز یا اسپیڈیکس مشن کے تحت دو سیٹلائٹس کامیابی کے ساتھ ڈاک کرنے کا عمل پورا کر لیا۔ اس ڈاکنگ کے طریقہ کار میں خلائی جہاز کو 15 میٹر ہولڈ پوائنٹ سے 3 میٹر ہولڈ پوائنٹ تک درست طریقے سے آپریٹ کرنا شامل تھا، جو نہایت احتیاط سے انجام دیا گیا۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے تاریخ رقم کرنے پر اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام باشندوں کو بھی مبارکباد پیش کی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کو ڈاکنگ تکنیک کی ضرورت چندریان 4 جیسے مشن میں ہوگی، جس میں چاند سے نمونہ لے کر زمین پر واپس آنا ہے۔ اسرو کی اس کامیابی پر ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسے مستقبل میں ہندوستان کی اہم اور کثیر المقاصد خلائی مہمات کے لیے ایک بڑا قدم قرار دیا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف پی ٹی آئی نے اپنے بنیادی مطالبے انتخابی دھاندلی کی عدالتی تحقیقات سے دستبردار ہوتے ہوئے چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق حکومت کے ساتھ مذاکرات کے تیسرے دور میں پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش تو کر دیا، مگر وہ اپنے اہم مطالبے یعنی انتخابی دھاندلی کی عدالتی تحقیقات سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے مطالبات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں رینجرز اور پولیس کے داخل ہونے کی انکوائری، بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی تحقیقات، 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کارکنوں اور تشدد کا شکار ہونے والوں کی فہرست جاری کرنے جیسے مسائل کو شامل کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ایک ہی شخص پر بار بار ایف آئی آر کاٹ کر قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں پی ٹی آئی نے 9 مئی سے متعلق میڈیا پر سینسرشپ لگانے اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کی بھی بات دہرائی ہے۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں گزشتہ برس 24 سے 27 نومبر کے درمیان پیش آنے والے واقعات اور مظاہرین پر فائرنگ اور طاقت کے استعمال کا حکم دینے والوں کی شناخت کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب حکومتی کمیٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے مطالبات سامنے آنے کے بعد ہم بھی اپنی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار جانے والے گاڑیوں کے قافلے پر ایک بار پھر فائرنگ کر دی گئی، جس کے باعث قافلہ واپس آ گیا۔ لوئر کرم بگن میں پارا چنار جانے والے گاڑیوں کے قافلے پر ایک بار پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 35 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پارا چنار کی جانب جا رہا تھا کہ دہشت گردوں نے گاڑیوں پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ 13 گاڑیاں جو ہی بگن میں داخل ہوئیں اسی وقت ان پر فائرنگ کی گئی۔ 5 گاڑیاں فائرنگ کی زد میں آئیں، جبکہ 2 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متعدد گاڑیاں بحفاظت چھپری کی جانب واپس ہو گئی ہیں۔ علاقے میں ہیلی کاپٹر کی پروازیں جاری ہیں۔ اس سے پہلے بگن میں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ جاوید اللہ محسود کی گاڑی پر بھی بگن میں ہی فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ڈی سی کوہاٹ، ایف سی اور پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق کرم جانے والا یہ تیسرا قافلہ تھا۔ قبل ازیں 2 قافلے جا چکے ہیں، مگر اس قافلے پر فائرنگ ہو گئی۔ جنوبی افریقہ میں سونے کی کان میں ہوئے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی افریقہ میں موت کے گھر سے معروف ہونے والی سونے کی کان میں پھنسے مزید 42 غیر قانونی کان کنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق زندہ بچ جانے والے 166 کان کنوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پولیس نے ان غیر قانونی کان کنوں کے لیے کئی ماہ سے خوراک اور پانی کی فراہمی روک رکھی تھی، جسے ٹریڈ یونینز نے روزی روٹی کمانے کی کوشش کرنے والے مایوس لوگوں کے خلاف ہولناک ریاستی کریک ڈاؤن قرار دیا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں مقامی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ رضاکار کان کنوں کے لیے ضروری امداد بھیج سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ جوہانس برگ کے جنوب مغرب میں واقع اسٹیل فونٹین کی سونے کی غیر قانونی کان میں پیر کے روز حادثہ پیش آیا تھا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں آگ کی تباہ کاریوں کے بعد اب آس پاس بسے دیگر شہروں کی جانب آگ کے پھیلنے کے خدشے نے حکام اور عوام میں سخت بے چینی پیدا کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لاس اینجلس کی بے قابو آگ سے پریشان امریکی حکام اور عوام اب اس آگ کے دیگر شہروں میں سرایت کرنے کے خطرے کے پیش نظر سخت تشویش کا شکار ہو گئے ہیں۔ علاقے کے محکمہ موسمیات نے ہواؤں کے تیز جھونکوں کے باعث آگ کے دیگر بستیوں اور شہروں تک پھیلنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ ایسی صورتحال میں کم از کم 60 لاکھ امریکیوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ریاست کے 10 شہروں کی انتظامیہ کے پاس لاس اینجلس سے زیادہ عملہ موجود ہے، مگر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فائر ڈپارٹمنٹ ان عوامل کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا جن کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ واضح رہے کہ ایک ہفتے سے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ کے پھیلنے سے اب تک 25 افراد ہلاک اور 12,000 سے زیادہ مکانات مکمل تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 150 ارب امریکی ڈالر کے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ آگ کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ ہزاروں فائر فائٹرز اور امدادی کارکنوں کے علاوہ جیلوں کے قیدیوں سے بھی آگ بجھانے کے لیے مدد لی جا رہی ہے، مگر پھر بھی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ممتاز تجنگاہ، جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔
سلام، بہت شکریہ جی۔
جی ڈاکٹر صاحب، غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی فلسطینی عوام سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا۔ دوسری جانب حماس نے جنگ بندی معاہدے کو غزہ کے جابازوں کی شاندار مزاحمت کا نتیجہ قرار دیا ہے اور مزید کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ اور لڑائی کا خاتمہ فلسطینی عوام، مزاحمتی قوتوں، امت اسلامیہ اور دنیا بھر کے آزاد منش انسانوں کی کامیابی ہے۔ جہاں ایک طرف آزاد منش افراد خوش ہو رہے ہیں، وہیں دوسری جانب سینی خیموں میں اضطرابی کیفیت طاری ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 15 ماہ سے غزہ اور فلسطینی مظلومین کے خلاف جو جارحیت کا سلسلہ جاری تھا، اور ایک عرصے سے جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی تھیں، لیکن ہمیشہ غاصب سے انہی حکومت کی طرف سے اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں، اور وہ اس مسئلے کو یا اس جنگ کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے بے چین تھے اور کسی ایسے موقع کے منتظر تھے کہ جب تک وہ موقع انہیں میسر نہ آئے اس وقت تک وہ جنگ بندی پہ تیار نہیں تھے. بلکہ ان کے تو جو نعرے تھے ان نعروں کے مطابق تو غزہ مکمل طور پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا, حماس مکمل طور پہ ملیمیٹ ہو کے قصہ پارینہ بن چکی ہونی چاہیے ان کی نگاہ میں, اور ان کے جتنے قیدی تھے وہ بحفاظت ان کے پاس ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ریزسٹنس بلاک جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن آج ہم جس وقت یہ گفتگو کر رہے ہیں تو 15 ماہ کی اس جارحیت کے باوجود بھی آج جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا ہے کہ حماس کے لوگ, فلسطینی مجاہدین, وہ اس جنگ بندی کو ایک اپنی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں
جی.
اور ابھی تک جو اس معاہدے کے عنوان سے میڈیا میں چیزیں آئی ہیں تو وہ زیادہ تفصیلات سے تو نہیں ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ اتوار سے اس پہ عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جنگ بندی پہ, اور یہ معاہدے کا جو مسودہ ہے بنیادی طور پہ اس پہ قطر مصر نے زیادہ حماس کے ساتھ مل کے اس جنگ بندی کو, اس معاہدے کو آگے بڑھانے میں بنیادی رول پلے کیا ہے. اس لیے قطر کی وزیر خارجہ نے اس کا ایک باقاعدہ اعلان کیا گزشتہ رات. جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ یہ معاہدہ جو ہے وہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا, اور جو بعد میں جب تینوں مراحل پہ عمل درآمد ہوگا تو پھر اس کو ایک مستقبل جنگ بندی کا جو ہے وہ نام دیا جائے گا. پہلا مرحلہ جو ہے وہ 42 دن یا 60 دن تک جاری رہنے والی جنگ بندی ہے, یعنی پہلے مرحلے میں 42 دن کا بھی ایک فگر سامنے آ رہا ہے اور 60 دن کا بھی. اور اس معاہدے کے پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا, جس کے جواب میں ایک بڑی تعداد میں فلسطینیوں جو قیدی ہیں ان وہ رہا کیے جائیں گے. البتہ آئندہ ہفتوں میں باقی یرغمالیوں کی رہائی کا عمل بھی جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھے گا, اور مجموعی طور پر ابھی اس کو ایک معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے, لیکن اس کی تفصیلات جب سامنے آئیں گی اور جب اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا تو پھر اندازہ ہوگا کہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے فلسطین پہ حملے ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں. تو اس سے اس کی ماہیت کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ آخری وقت میں بھی یہ زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس اپنی ناکامی کو, اس شکست کو جو ہے وہ فتح میں تبدیل کر لے. آخری وقت میں بھی اس نے جو ہے وہ بمباری کی ہے, آخری وقت میں بھی وہ جو ہے آبادی پہ حملے کر رہے ہیں, آخری وقت میں بھی اسپتالوں اور اس طرح کی دوسری بلڈنگز کو نشانہ بنا رہے ہیں, جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب بھی اس معاہدے سے پہلے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک ایسا قدم اٹھانا چاہ رہا ہے کہ جس سے اس کو دنیا کے سامنے یا اپنے خود عوام کے سامنے یہ کہنا, یعنی آسانی سے یہ کہہ سکے کہ بھئی ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے اور جنگ بندی ناکامی نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو وقت فیصلہ کرے گا, لیکن ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور خود صہیونی کیبنٹ کے اندر بھی جو اختلاف ہے, صہیونی کابینہ اور صہیونی حکام کے درمیان بھی جو اختلاف ہے, اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی اس پہ شدید اختلافات ہیں اور ان میں سے اکثریت اس کو اپنی شکست ہی تسلیم کر رہی ہے. بہرحال اس اعلان کے آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خمنائی کا جو پیج ہے اس پر جو ہے وہ باقاعدہ رہبر معظم کا جو ہے وہ ٹویٹ آیا, جس میں رہبر معظم نے فرمایا کہ آج پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ غزہ کے عوام کے صبر اور فلسطینی مزاحمت کی ثابت قدمی نے صہیونی حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے. اسی کہ آگے چل کر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ مورخین کتابوں میں لکھیں گے کہ ایک دن صہیونی مافیا نے انتہائی گھناؤنے جرائم کے ساتھ ہزاروں عورتوں اور بچوں کو قتل کیا اور آخر کار انہیں شکست ہوئی. اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے بھی ایک اپنا بیان جاری کیا ہے اس جنگ بندی کے عنوان سے، اور اس متن، اس کا جو ہے جو بیان ہے، اس کا آغاز ہی اس آیہ کریمہ سے ہوتا ہے کہ انہ فتحنا لکا فتحن مبینہ، یعنی اس کو ایک کامیابی کے عنوان سے ہی دیکھا جا رہا ہے۔ اس بیان میں مزید آیا کہ خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ طوفان الاقصی شاندار تاریخی اور باعث افتخار آپریشن کے 16 ماہ بعد اور غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ قرون وسطی کے طرز کے مظالم اور نسل کشی کے باوجود حماس اور اسلامی مقاومت نے مظلوم اور بے دفاع فلسطینی خواتین، بچوں اور مردوں کے قاتل صہیونی حکومت پر اپنی بات برتری ثابت کر دی۔ وہ عناصر جو مکمل امریکی حمایت، یورپی اور علاقائی اتحادیوں کی مدد اور استعماری میڈیا کی پشت پناہی کے ذریعے اپنے اہداف کے حصول کے خواہاں تھے، جن میں قیدیوں کو بغیر کسی قیمت کے اور عسکری کارروائیوں کے ذریعے آزاد کرانا، حماس کا مکمل خاتمہ اور شمالی بستیوں کے آبادکاروں کو واپس لانا شامل تھا، آج 463 دن کے ظلم و بربریت کے بعد شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے جرائم کی وجہ سے 50,000 کے قریب مظلوم فلسطینی شہید ہو گئے، غزہ کے لاکھوں مکین زخمی اور 80% سے زیادہ بنیادی ڈھانچے اور رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں، لیکن غزہ کے بہادر عوام کی بے مثال صبر و استقامت اور مقاومت کی فولادی ارادے کے سامنے وہ جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ کیا حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے موجودہ معاہدے کو ریزسٹنس یعنی مزاحمتی بلاک یا ایران کی کامیابی کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ جو اس وقت یقیناً سب کے سامنے ہے۔ دیکھیں، ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس میں ایران کی حکمت عملی، اس کے اثر و رسوخ اور علاقائی سیاست کے کئی پہلو شامل ہیں اس کے اندر۔ دیکھیں، ایران کا جو فلسطینی مزاحمت میں کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایران نے مالی اور عسکری ہمیشہ حمایت کی ہے، سیاسی حمایت میں بھی ایران کبھی بھی فلسطینی کاز کے عنوان سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہا، بلکہ ایران کے ہاں تو ہمیشہ رہبر انقلاب اسلامی سے لے کے عام حکام تک یہی تھا کہ عالم اسلام اور ایران کا سب سے ترجیحی اور اہم ترین مسئلہ فلسطین ہے۔ تو ایران نے اپنے ہر پلیٹ فارم پہ، اپنے ہر جگہ پہ اس کے لیے آواز بھی اٹھائی اور اس کے لیے عملی اقدامات بھی کیے۔ اب یہ کہ کیا اس کو ہم اسرائیل کی سیاسی ناکامی، عسکری ناکامی یا کوئی اور ناکامی کا نام دے سکتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے بڑی واضح سی بات ہے کہ جب غاصب صہیونی حکومت 40,000 سے 50,000 افراد کو شہید کرنے اور غزہ کو خاک و خون میں تبدیل کرنے کے باوجود اپنے یرغمالی طاقت کے زور پر آزاد نہیں کرا سکا، تو اس سے مراد 100% یہی بنتی ہے کہ اس کو عسکری میدان میں ناکامی ہوئی۔ کامیابی یہ تھی کہ اگر وہ طاقت اور زور کے بل بوتے پہ وہ ان قیدیوں کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا گروہ جس کے پاس یہ قیدی تھے، درست ہے کہ ہزاروں افراد کی قربانی دی، لیکن وہ قیدی اب بھی حماس کے پاس ہیں، اب بھی مجاہدین کے پاس ہیں، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو ریزسٹنس بلاک کی طرف سے اس عنوان سے اقدامات ہوئے اور یہ پورا جو 1.5 سال کا ایک تقریباً دورانیہ ہے، اس میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ریزسٹنس بلاک نے تمام تر دباؤ کے باوجود میدان میں رہ کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا، اور ہم بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران ہمیشہ سے مزاحمت کے بلاک کا لمبردار رہا ہے۔ یہ معاہدہ ایران کے اس موقف کو تقویت دیتا ہے کہ عسکری مزاحمت اسرائیل کے خلاف ایک مؤثر قدم ہے۔ فلسطینی گروہوں کی طرف سے معاہدے کے باوجود ایران کے زیر حمایت گروہوں کی مزاحمتی پوزیشن برقرار ہے، اور وہ اسرائیل کی کسی بڑی کامیابی کے مقابلے میں اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس معاہدے کے جو شکے ہیں، جو اس معاہدے کے اندر باقی چیزیں ہیں، وہ تو جلدی سامنے آ جائیں گے، لیکن اس کا جو اوور آل ایک امپیکٹ کہہ لیں یا اس کا جو فوری تاثر ہے یا جو اس کا فوری نتیجہ وہ یہ ہے کہ اس وقت ریزسٹنس بلاک کے اندر، مزاحمتی بلاک کے اندر اس کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب سے انہیں حکومت کے ہاں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سیاسی گفتگو کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، کہتے ہیں کہ عقل مند انسان کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے، اسی لیے وہ سوچ سمجھ کر مخاطب کو مد نظر رکھ کر بولتا ہے، نیز اس کی امید اور عمل بھی عقل ہی کے تابع ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام عقل مند انسان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند انسان اس بات سے ہی نہیں کہتا جس سے تکذیب کا اندازہ ہو، اور اس سے سوال ہی نہیں کرتا جس سے انکار کا خوف ہو، اور ایسا وعدہ نہیں کرتا جس پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور ایسی توقع بھی نہیں رکھتا جس کا وہ مستحق نہ ہو، اور نہ ایسے کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے جسے کرنے سے عاجز ہونے کا خوف ہو۔ انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اسے ان سے شرم آتی ہے، لیکن اگر یہ انسان اپنے پروردگار کے وجود پر یقین رکھتے ہوئے اس سے حیا کرے تو گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحا العظيم معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، متکبر اور جابر انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے، اور یہی بات اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے کہ سخت قلب پر حکمت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور وہ اپنے غیر معقول رویے اور حکمت سے خالی اقدامات کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ خاموشی حکمت اور عمل کی زیادتی کی علامت ہے۔ مومن فکرتا ہے اور عمل کرتا ہے، یہی عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ یہ احساس اسے زیادہ بولنے سے دور رکھتا ہے، جبکہ منافق خدا سے دور ہوتا ہے، اس لیے عمل کم کرتا ہے اور بولتا زیادہ ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق خدا سے صرف اس کے عبادت گزار علماء ہی ڈرتے ہیں، اور پھر یہی علماء اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ لوگوں کو خوف دلائیں اور خدا سے نزدیک کریں، جبکہ بعض اوقات علماء ہی اس بات کا باعث بن جاتے ہیں کہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں۔ ایسے بے عمل علماء کے بارے میں جو دنیا پرست ہوں اور دنیا کی رنگینی نے انہیں فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا، میرے بندوں سے کہہ دو، میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو بیچ میں نہ لائیں جو دنیا کا فریب خوردہ ہو، وہ انہیں میرے ذکر سے، میری محبت اور مناجات کے راستے سے روک دے گا۔ یہ لوگ رہزن ہیں، بے شک میں ان کے ساتھ کم از کم یہ کروں گا کہ اپنی محبت اور مناجات کی مٹھاس ان کے دلوں سے دور کر دوں گا۔ فصل ہموار زمین پر اگتی ہے، چٹان پر نہیں۔ اسی طرح حکمت بھی متواضع دل میں بار آور ہوتی ہے، اور متکبر اور جابر قلب میں نہیں، کیونکہ اللہ نے انکساری اور تواضع کو عقل کا آلہ اور تکبر کو جہل کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ سامعین، آج مولا متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر نیک اختر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اسی مناسبت سے، یعنی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غم و اندوہ کے اس موقع پر ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا سنتی تھی آواز تقبل منا، دیکھ کر سوئے فلک زینب کبرا نے کہا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا مقتل سبت رسول، ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول۔ کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا
سامعین، 15 رجب کے دن کا سورج اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے غم و حزن اور دردناک یادوں کے ہمراہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا۔ انسان کی زندگی کا اہم ترین زمانہ اس کے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کا قابل توجہ حصہ اس دور میں مارز وجود میں آتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم وہ افراد ہوتے ہیں جو اس کی تربیت میں مؤثر واقع ہوتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خوش قسمتی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی تربیت کرنے والی خاتون سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ امام علی علیہ السلام جیسے باپ کی زیر نگرانی پرورش پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نانا کی حیثیت سے آپ کے پاس موجود ہیں۔ لہذا یہ آپ کے افتخارات میں سے ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بے مثال شخصیات کی سرپرستی میں پرورش پائی۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
سامعین، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے تو آپ نے نومولود بچی کو اپنی آغوش میں لیا، اس کو پیار کیا اور سینے سے لگایا۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، بیٹی میری اور تمہارے وفات کے بعد اس پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینے میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پہ ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائے، لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ سامعین، جناب زینب سلام اللہ علیہا شرم و حیا کا پیکر تھی اور سختی کے ساتھ پردے کی پابند تھی۔ مدینے اور کوفے میں مولا کائنات کی ظاہری خلافت کے دوران کسی نامحرم کی نگاہ آپ سلام اللہ علیہا پر نہیں پڑی تھی۔ بشیر ابن حزیم کہتا ہے کہ با خدا میں نے ایسی با عفت اور با حیا خاتون کو نہیں دیکھا جو اتنے مستحکم انداز سے عوام سے خطاب کرے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا راتوں کو عبادت کیا کرتی تھی اور اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہ کیا۔ اس قدر عبادت پروردگار کا اہتمام کرتی کہ عابدہ آل محمد کہلائیں۔ روز عاشور امام علی مقام علیہ السلام نے آپ سے ودا کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن، نماز شب میں مجھے مت بھولنا۔
آیت کا نام ہے
زینب کا نام پاک، آیت کا نام ہے زینب کا نام پاک، آیت کا نام ہے
زینب کلام پاک، آیت کا نام ہے زینب حسن حسین کی چاہت کا نام ہے، زینب فروغ دین کی حفاظت کا نام ہے، زینب تو پنج تن کی طہارت کا نام ہے، جس کی رضا کے سائے میں جو بچے پل گئے وہ کائنات صبر سے آگے نکل گئے۔
زینب کا نام پاک،
قدم پہ سنبھالا امام کو، مٹنے دیا نہ پیاسے شہیدوں کے نام کو، دنیا بھلا سکے گی نہ جس کے کلام کو، اشکوں سے جس نے پھونک دیا ملک شام کو، باقی جہاں میں اشہد اللہ الہ ہے، اب تک ہر ایک یزید کا چہرہ سیاہ ہے۔
زینب کا نام پاک،
لفظ کو تلوار کر دیا، جینا یزید نحس کا دشوار کر دیا، ٹھوکر سے قصر شام کو مسمار کر دیا، اسلام کے سفینے کو اس پار کر دیا، آباد القمہ پہ ہے بستی شہید کی، خشکی میں غرق ہو گئی کشتی یزید کی۔
زینب کا نام پاک،
جو شاد کر گئی محنت، امیر شام کی برباد کر گئی، دل کو غم حسین سے آباد کر گئی، بندھوا کے ہاتھ قوم کو آزاد کر گئی، زخمی کیا دماغوں کو خطبے کے وار سے، بیعت کو قتل کر دیا لہجے کی دھار سے۔ زینب کلام پاکی آیت کا نام ہے،
زینب کا نام پاک، آیت کا نام ہے زینب کا نام پاک، آیت کا نام ہے۔
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان، آپ اللہ کے فضل سے بغیر کسی تعلیم دینے والے کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سکھانے والے کے فہمیدہ ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اگر عورتوں پر جہاد کرنا واجب ہوتا اور جنگ کرنا ان کے لیے درست ہوتا تو میں ہر لمحہ آپ پر، یعنی امام حسین علیہ السلام پر، ہزار جانیں فدا کرتی اور ہزار مرتبہ شہادت کی طالب ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں وہ تمام اعلیٰ صفات کمال اور فضائل پائے جاتے تھے جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہیں فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقہ صغرا، عقیلہ بنی ہاشم، موثقہ، عارفہ، کاملہ، عابدہ آل علی اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینے میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئیں۔ کڑے وقت میں عطرت کو سنبھالا، بیواؤں کی گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالا، طوفان کے تھپیڑوں میں قیادت کو سنبھالا، جلتے ہوئے خیمے میں امامت کو سنبھالا، قرآن کی تفسیر خدا ساز تھی زینب، خاموشی شبیر کی آواز تھی زینب، ایمان کی منہ بولتی تصویر تھی زینب، شبیر کا سر کٹتے ہی شبیر تھی زینب۔
خدا کی راہ میں کارِ نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا